أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، صدق الله العلي العظيم. ناظرین، مدارس امامیہ کی جانب سے ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس میں احکام کے موضوع پر منعقد کیے گئے کوئز میں جو شرکا جنہوں نے پوزیشن حاصل کی ان کے نتائج کا اعلان کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ قربانی کے حوالے سے مناسبت بھی ہے، تو ہم اس موضوع پر کچھ احکام کے حوالے سے سوالات جو کہ قربانی کے احکام سے متعلق ہوں گے وہ بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے مولانا حیدر علی جعفری صاحب کو. قبلہ، ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اس پروگرام کے لیے ہمارے لیے. سوالات کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسکرین پر دیے ہوئے لنک کے ذریعے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ناظرین، اب چلتے ہیں سوالات کے سلسلے کی جانب. آغا صاحب، قربانی کے حوالے سے ایک سوال جو کہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو استطاعت رکھتا ہے، آیا اس پر قربانی واجب ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ علوم محمد و آل محمد و معارف اسلامی لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اور ہمیشہ ہی بہت دلچسپ سوالات آپ کے پروگرام کے اندر شامل ہوتے ہیں. یہ بھی انہی سوالات میں سے ہے کہ اکثر لوگ قربانی کا جو سما، جو ماحول بالخصوص پاکستان جیسے معاشرے کے اندر بنتا ہے، تو اکثر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ قربانی کرنا واجب ہے، جبکہ اس کے اندر فرق ہے. وہ افراد جو اپنے ممالک کے اندر، اپنے گھروں کے اندر موجود ہوتے ہیں، ان کے لیے فقہ جعفریہ کے اندر قربانی کرنا 10 ذی الحج کو وہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اگرچہ وہ استطاعت ہی کیوں نہ رکھتے ہوں تب بھی ان پر یہ واجب نہیں ہوتا. لیکن وہ افراد جو اسی موقع پہ، چونکہ ایام حج ہیں، وہ افراد جو حج پہ ہوتے ہیں، ان حج کے مناسک میں سے بھی کیونکہ ایک قربانی ہے، ان افراد کے لیے قربانی کرنا 10 ذی الحج کے دن ان کے لیے واجب ہے. وہاں پہ بس حاجیوں کے لیے واجب ہے، اور جو غیر حاجی جو اپنے اپنے شہروں میں، اپنے علاقوں میں، ممالک کے اندر ہیں، ان کے لیے مستحب ہے. اگرچہ ایک بہت زیادہ تاکیدی سنت ہے نبی اکرم کی، کہ جس کو ترک کرتے ہوئے نہیں دیکھا. نبی اکرم پورے سال اہتمام کرتے تھے مختلف مناسبتوں میں، اور بالخصوص جب حج کے لیے جاتے تھے تو معروف تھا کہ نبی اکرم 70-70 اونٹ، 60-60 اونٹ لے کر جاتے تھے اور ان کی قربانیاں دیتے تھے. اور اگر کسی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ منعقد نہیں ہو پایا کام، تو اگلی دفعہ مطلب اس میں 10 اونٹوں کا اضافہ کر دیتے تھے نبی اکرم. تو یہ سنت تاکیدی ہے، بہت زیادہ سنت موقعہ جسے ہم کہتے ہیں. تو بس اس وجہ سے اس کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی کسی بھی طرح سے، اگرچہ یہ مستحب ہے سب کے لیے.
ٹھیک ہے، تو یعنی ہم لوگوں کے لیے مستحب ہے اور حاجیوں کے لیے،
جو حاجیوں کے لیے ان کے لیے واجب ہے، اور ان کے لیے خاص شرائط بھی ہیں اس واجب کو آنے کے بعد، جو کہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو ہم لوگ عام شہروں کے اندر اور یہاں پہ رہ رہے ہیں.
ٹھیک ہو گیا. اچھا، اسی حوالے سے ایک سوال اور بھی ہے کہ ایک جانور میں زیادہ سے زیادہ کتنے حصے ہو سکتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ کیا ہم اہل سنت کے ساتھ حصے ملا کے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟
بالکل، ایسے ہی ہے کہ جب بعض لوگ قربانی کے اندر حصوں کی صورت میں قربانی کرتے ہیں، کہ جو ہمارے برادران اہل سنت ہیں وہاں پہ مقدار معین ہے کہ کتنے حصے مثلا گائے میں ہو سکتے ہیں، بکرے میں ہو سکتے ہیں، یا اونٹ میں ہو سکتے ہیں. اکثر جو ہے 7 حصوں کی ان کے فقہ میں ہمیں بھی ملتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں عموماً یہی پریکٹس بھی ہوتا ہے کامنلی. لیکن فقہ جعفریہ مکتب امامیہ کے اندر جانوروں کے حصے دار ہونے میں کوئی قید نہیں ہے، اس کے اندر کوئی محدودیت نہیں ہے. آپ بیشتر حصے بھی اس کے اندر کر سکتے ہیں. جو 3 کیٹیگریز ہیں ہمارے پاس کہ جس کے اندر قربانی کی جاتی ہے اور اسی میں جائز بھی ہے، جس میں اونٹ ہیں، گائے ہیں، اور بکرے، بھیڑ، دمبے وغیرہ، یہ 1 کیٹیگری. یہ 3 کیٹیگریز جو ہوتی ہیں، ان میں سے اگر آپ ایون بکرے کی بھی قربانی دے رہے ہیں تو اس کے اندر کئی حصے کیے جا سکتے ہیں. مطلب ایون 100 حصے بھی اگر اس کے اندر ہوں تو اس کے اندر کوئی اشکال نہیں ہے. اور یہی ایک خوبی ہے مکتب امامیہ کے اندر کہ چونکہ بہت بافضیلت عبادت ہے، کہ اس کے جو فضائل ہیں، کہ جب اس قربانی ہوتی ہے جانور کا، ایک قطرہ گرتا ہے اسی وقت آپ کی مغفرت ہوتی ہے، اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. جب وہ خون کا ایک قطرہ گرتا ہے تو کہتے ہیں کہ مومن کے گناہ اس طریقے سے جھڑ جاتے ہیں. اور خود دہلیز کے اوپر اس خون کا بہنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مثلا یہ آیا, بعض لوگوں نے سوالات کرتے تھے کہ کیا ہم قربانی کے بجائے یہ پیسہ کہیں مسکینوں کو دے دیں, غریبوں کو دے دیں؟ تو نہیں, آئمہ نے فرمایا کہ نہیں, قربانی کرو, ذبح کرو. ذبح کرنا امپورٹنٹ ہے, خون کا بہنا دہلیز پہ امپورٹنٹ ہے, اور اسی سے آپ کی مغفرت کا بھی تعلق ہے, اور ایک انسان کی جو بلائیں اس کی زندگی میں آتی ہیں اس کا بھی تعلق ہے. تو اس قدر, یعنی کہ کوئی شخص محروم نہیں رہ سکتا کیونکہ حصے کی کوئی قید نہیں, یہ ہر شخص جس قدر ہو سکتا ہے اس کے اندر حصے دار ہو. اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ اس کا کم یا زیادہ حصے ہونے سے وہ جو فلسفہ قربانی ہے وہ اس کے لیے کم زیادہ نہیں ہو سکتا, کہ وہ خدا کی راہ کے اندر خرچ کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھے.
ٹھیک ہے, تو یعنی جتنی استطاعت ہے بندہ اتنا کر لے,
اتنا کر لے. ضروری نہیں ہے کہ اماؤنٹ نہیں ہے کہ آپ کو اگر حصہ ڈالنا ہے تو اتنا سفیشنٹ حصہ ہوگا تو وہ حصہ کاؤنٹ ہوگا, کہ آپ 100 روپے سے بھی شامل ہو سکتے ہیں, ہو جائیں 1000 روپے سے شامل ہو سکتے ہیں. کوئی قربانی کر رہا ہے اس سے کہہ دیں میری طرف سے یہ 1000 روپے آپ اس کے اندر کر لیں مثلاً, تو ایک انسان 500 روپے دے کے بھی شامل ہو جائے, لیکن کیونکہ تاکیدی ہے حتماً شامل ہوں, جس میں شامل ہونا بھی آسان.
ناظرین, اس سے بڑی اچھی ایک مسکنسیپشن کلیئر ہو گئی, چونکہ ہم شروع سے یہ سمجھتے آ رہے تھے کہ بہت لمیٹڈ یا 6-7 افراد کا حصہ ہی جو ہے اسی وہی ڈل سکتا ہے, اس سے زیادہ اگر ہوں تو پھر قربانی نہیں ہوتی. اچھا صاحب, بعض لوگ دن نکلنے سے پہلے قربانی کر دیتے ہیں, تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ کیا کوئی افضل وقت بھی ہوتا ہے قربانی کرنے کا, یا کسی بھی وقت قربانی کر سکتے ہیں؟
ہاں, ہم دیکھتے ہیں کہ بعض افراد جو ہے وہ بس فجر کی نماز کے بعد ہی اپنے گھر میں قربانی کا اہتمام کرتے ہیں, اور قصائی کو تاکید بھی کرتے ہیں کہ وہ علی صبح جو ہے وہ قربانی کا اہتمام ہوتا ہے ان کے. تو شریعت کے اندر افضل وقت یہی ہے, یعنی کہ جب آپ کے پاس صبح صادق ہوتی ہے, فجر کی نماز کا وقت آپ کے لیے ہوتی ہے, اذانیں ہوتی ہیں, اس کے بعد بس اتنا وقت کہ جس میں آپ فجر کی نماز واجب پڑھ سکتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں نفقہ کے فضیلت کا وقت شروع ہو جاتا ہے. بس جتنی جلدی جو قربانی کرے گا اتنی فضیلت کے وقت کو وہ حاصل کر لے گا. اگرچہ پھر اس کے بعد آپ کے پاس گنجائش ہے کہ آپ 10 ذی الحج, 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج تینوں دن قربانی کر سکتے ہیں. وہ افراد کہ جو ہماری طرح مکے کے علاوہ, حج کے علاوہ جو ہے دوسرے شہروں کے اندر رہتے ہیں اور ابھی حج کے مناسق کو ادا نہیں کر رہے, اگرچہ وہ افراد جن کے لیے قربانی واجب ہے حج کے مناسق میں سے, ان کے لیے 4 دن دیے گئے. وہ 10 ذی الحج, 11 ذی الحج, 12 اور 13 ذی الحج تک بھی قربانی کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے لیے 3 دن ہے کہ جس میں 12 ذی الحج کی مغرب سے پہلے پہلے آپ کے پاس فرصت ہے.
اچھا سر, قربانی کے جانور کی صفات کے حوالے سے بڑے سوالات ہوتے ہیں, تو کیا عمومی صفات ہیں جو ایک قربانی کے جانور میں ہونی چاہیے؟
عموماً یہ بھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں جب قربانی کا جانور لینے کے لیے جاتے ہیں, یا اکثر منڈیوں کے اندر جب ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں دیکھ کے گھبرا بھی جاتے ہیں. اس کے اندر واقعاً شرائط ہیں, اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمیشہ ہم اس کے اندر فرق کریں گے. بعض چیزیں جو ہیں وہ اسی وجہ سے مسکنسیپشنز آ جاتے ہیں کہ کچھ شرائط وہ لوگ پڑھ لیتے ہیں ان افراد کے جو کہ حج کے درمیان قربانی کر رہے ہوتے ہیں, اس جانور کی شرائط ہیں اور وہ سخت ہیں, اپنی جگہ اس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت ہے, ان میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کی قربانی کے اندر. لیکن وہ لوگ جو جیسے اس کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ ہر قسم کے عیب یا نقص سے پاک ہو, اس کے اندر عیب یا نقص نہیں ہونا چاہیے. ذرا سی کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو, سینگ کے اندر مسئلہ ہو جانور کے اندر, یا مثلاً وہ اس کی کوئی خاص بیماری ہو یا کوئی ایسی چیز, تو وہاں پہ وہ قربانی جائز نہیں ہوتی. لیکن وہ افراد جو ہم لوگ یہاں پہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ بہت زیادہ کنڈیشنز نہیں ہوتی, لیکن بہرحال جیسے عمر کے بارے میں, اس کے سن کے بارے میں قید آئی ہے کہ کم از کم اگر اونٹ ہو تو وہ 7 سال سے بڑا ہو اونٹ, یا اگر آپ بکرا ہو یا گائے ہو تو اس کے لیے آئیے کہ کم از کم 2 سال اس کو گزر چکے ہوں اس کے لیے. اس کے علاوہ جیسے ایک کیٹیگری جو بکروں وغیرہ میں آتی ہے, تو اس کو دمبا یا بھیڑ اگر ہو تو اس میں 7 ماہ کی قید آئی ہے کہ کم از کم 7 ماہ اس کو گزر چکے ہوں اس میں. ایک چیز اور بھی اس کے ساتھ ساتھ کلیئر ہوتی جائے کہ بعض لوگ یہ بہت معیار ہے کہ دانت دیکھ کے چیک کرتے ہیں کہ بھائی یہ کتنے مہینے گزر چکے ہوں گے, اور اکثر آپ دیکھیں کہ عمومی طور پہ عرف میں پبلک بھی یہ پوچھتی ہے ان سے کہ 4 دانت تو نہیں ہے, 2 دانت کا ہے یا 6 دانت کا ہے, یہ سوالات کرتے ہیں. تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ خود مثلا وہ افراد جو ان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو جانوروں کو پالتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں, ان کے یہ بہت معروف ہے کہ اسی طریقے سے دیکھا جاتا ہے, اور ایک روش بھی ہے یہ اس کو دیکھنے کے لیے, لیکن یہ کہیں پر بھی شرعی روش نہیں ہے. سال کی تعداد کو دیکھنے کے لیے. اس کے لیے کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ دانتوں کو دیکھ کے پہچانیں, یہ آیا کہ ہاں کتنا ٹائم گزرا ہے, آپ یہ دیکھیں 2 سال مکمل ہو چکے ہیں ایک بکرے کو تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی شرعی نہیں ہے کہ آپ دانتوں سے یہ چیک کریں کہ اگر دیں کہ کتنے سال گزرے ہیں. اگرچہ ہو سکتا ہے کہیں پر جو اس کے ماہرین ہو وہ اس کے ذریعے سے بھی اندازہ لگائیں تو اس کا سال کا گزرنا اس کے اندر ضروری ہے. ایک یہ بھی ہے کہ صحت مند جانور خدا کی راہ میں اگر جواب پیش کر رہے ہیں تو ایک اچھی چیز جائے, موٹا تازہ جانور خدا کی راہ کے اندر جائے, اور اسی لیے جو ہے وہ خاص جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ وہاں پر ایک اس طرح کا جانور ڈھونڈنا حج کے دوران بہت ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے سب کے لیے. تو فقہ جعفریہ کے اندر بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ عمومی کنڈیشن اس کے اندر ہونی چاہیے, اور لیکن ہاں اس طرح سے عیب اور نقص سے پاک ہونا وہ صرف حاجیوں کے لیے مناسک کے حج کے درمیان.
اچھا ایک سوال جو بہت زیادہ کنفیوژن کا باعث بھی ہے وہ یہ کہ عقیقہ اور قربانی جو عام طور پہ الگ الگ ہونی چاہیے, یا آیا ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی اور عقیقہ ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟
ہاں یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے جاننے کے لیے, چونکہ جس طریقے سے قربانی کی بہت زیادہ تاکید ہے مکتب امامیہ میں بھی اور کلین اسلام کے اندر, اسی طریقے سے عقیقے کی تاکید بھی ایسے ہی ہے آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کہ جب آپ کے گھر میں ولادت ہوتی ہے فرزند کی تو اس میں 7ویں دن عقیقہ کرنا مستحب ہے, اس کے اپنے اعمال ہیں کہ کس طریقے سے آپ سر کے بالوں کو کاٹنا یا اس کے جگہ پہ چاندی کا دینا یا اس کے علاوہ اور اس کے مستحبات ہیں جو عقیقہ مکمل پرفارم کیا جاتا ہے اپنی نیت کے ساتھ, اور اس کے عقیقے کے بکرے کی بھی اپنی جگہ عقیقے کے شرائط ہیں. ہاں یہ ایک اچھی فرصت ہے آپ کے سوال سے, یہ ہمیں اچھا ہے کہ کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو اس طرف زیادہ مائل نہیں ہوتے, ان کے بچوں کے عقیقے نہیں ہوتے, اگرچہ 7ویں دن کرنا مستحب ہے عقیقہ, لیکن اس کے بعد بھی زندگی میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے, اگرچہ آپ بڑے بھی ہو چکے ہیں اور بالغ بھی ہو چکے ہیں, عاقل و بالغ ہو سکتے ہیں, آپ اپنے عقیقہ خود بھی کر سکتے ہیں, والدین بھی آپ کا عقیقہ کر سکتے ہیں, کوئی اور بھی کر سکتا ہے, اور اس کو قربانی کے دن 10 ذی الحج کو یا ان ایام کے اندر اس کو جم بھی کیا جا سکتا ہے. یہ ایک بہت اچھا کام ہے اور اچھی فرصت ہے کہ اگر آپ کے بچوں کے بعض اوقات لوگ قربانی کرتے ہیں ہر سال لیکن بچوں کے عقیقے نہیں کیے ہوئے تھے, تو آپ اس سال جو ہے کسی ایک بچے کی نیت کر لیں, اس میں چونکہ عقیقے میں یہ شرط ہے کہ پھر آپ اس کے اندر حصے نہیں ڈالے جا سکتے, بس یہ اس کی تھوڑی سی نزاکت ہے کہ وہ جب آپ عقیقے کو جم کریں گے قربانی کے ساتھ 10 ذی الحج کی, تو آپ کو دونوں ثواب ملیں گے اور دونوں آپ کے فرض ادا ہو رہے ہوں گے وہاں سے, اور اس کے اندر بس اب یہ نہیں ہو سکتا چونکہ عقیقہ ایک ہی کی جانب سے ہوتا ہے, جس کی جانب سے عقیقہ ہو رہا ہے اسی کی جانب سے قربانی بھی ہو رہی ہے, تو اب اس میں حصے نہیں ڈالے جا سکتے, اب وہ ایک شخص کو خود ہی کرنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے ہر سال آپ حصہ دے کے قربانی کرتے تھے, بہت سارے لوگ مل کے آپ کے بچے کا عقیقہ کر لیں, وہ الگ بات ہے کہ وہ آپ کو ایک پیسہ دے دیں اور کہیں کہ یہ ہم نے آپ کو دے دیا, اب ہمارا حصہ نہیں ہے اس میں, اب آپ اس کو عقیقے کی نیت سے کر سکتے ہیں, چونکہ عقیقہ ہمیشہ ایک جانور ایک بچے کے لیے ہوتا ہے, ایک فرزند کے لیے ہوتا ہے جو متولد ہوتا ہے, اس میں پھر اس کی شرائط ہیں, اگر بیٹی ہے تو وہ مادہ ہونی چاہیے, اگر بیٹا ہے تو وہ نر ہونا چاہیے, اس میں بھی یہ کہ بہت صحیح و سالم ہے چونکہ یہ ایک قسم کی جان کی بلا ڈالنے کا ایک ذریعہ ہے, اور اس میں ایک فائدہ اس کے اندر یہ ہو جاتا ہے کہ عقیقے کے قربانی کے اندر جب جانور کی قربانی ہوتی ہے تو اس کے گوشت کے کچھ احکام ہیں کہ اس میں احکام یہ ہے کہ وہ مثلا والدین کے لیے مکروہ ہوتا ہے, اور بعض فقہاء نے یہ تک کہا کہ ماں کے لیے تقریباً حرام ہوتا ہے, یہ ایک احتیاط لازم کی بنیاد پہ, تو عقیقے اور جب قربانی کو ہم جم کرتے ہیں تو یہ حکم اس کا ہٹ جاتا ہے, اب اس گوشت کا حکم جو ہے وہ قربانی والا بن جاتا ہے, تو آپ اس کو سب کھا بھی سکتے ہیں جب آپ جم کرتے ہیں, تو ایک طرف آپ کو یہ احتیاط کرنی پڑے گی کہ جو اس کے شرائط ہیں کہ اب آپ اس کو حصہ نہیں کر سکتے, دوسری طرف آپ کا ایک بینیفٹ اس میں یہ ہے کہ اب اس کو گھر کے تمام افراد کھا سکتے ہیں, اور جو اس کی ایک تقسیم ہوتی ہے عزیز و اقارب میں, گھر والوں میں اور فقیروں میں, وہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں, تو یہ قابل جم ہے اس طرح.
زبردست. تو ناظرین اب بغیر کسی وقفے کے قرآن دادی کے سلسلے کی طرف چلتے ہیں. یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں اس بار بھی دنیا کے مختلف ممالک سے کافی تعداد میں برادران و اخواران نے شرکت کی اور بھرپور طور پہ اس میں حصہ لیا. اس بار بھی چونکہ ایک سے زیادہ افراد نے فل مارکس حاصل کیے تو ہمیں اس بار بھی قرآن دازی کے ذریعے پہلی دوسری اور تیسری پوزیشنز کا تعین کرنا پڑے گا. یہ بتاتے چلیں کہ جو ٹاپ مارکس حاصل کیے ہیں ان افراد کی تعداد 5 ہے اور ان سب کا تعلق کراچی سے ہے. میں آپ کے سامنے ان سب کے نام دہرا دیتا ہوں. سیدہ دعا زہرا زیدی, ڈاٹر آف سید ظہیر حیدر زیدی. ام ایمن, ڈاٹر آف محمد حیدر. اسما جرار, ڈاٹر آف سید ظہیر الحسین رضوی. سید زرغام حسین سن آف سید جرار حسین، اور آخر میں ہے سید حسن نصر اللہ کاظمی سن آف سید جرار حسین کاظمی۔ تو ناظرین اب ہم چلتے ہیں قرآن دادی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب ان میں سے کون ہیں۔ ماشاءاللہ، تو پہلی پوزیشن حاصل کی ہے سیدہ دعا زہرا زیدی، ڈاٹر آف سید ظہیر حیدر زیدی نے۔ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار درود پڑھ دیتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ اور اب چلتے ہیں دوسری پوزیشن کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں کس خوش نصیب کا نام آتا ہے۔ ماشاءاللہ، دوسری پوزیشن حاصل کی ہے سید حسن نصر اللہ کاظمی سن آف سید جرار حسین کاظمی نے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اور اب تیسری پوزیشن کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب اس پوزیشن کو حاصل کرتا ہے۔ زبردست، ماشاء اللہ، تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے سید زرغام حسین سن آف سید جرار حسین کراچی۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ہم ان تمام برادران و خواران کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یقیناً یہ لوگ مبارکباد کے مستحق اس وجہ سے بھی ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ محنت کی، ٹائم نکالا اس چیز کے لیے۔ اور باقی جو تمام لوگ، جن لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کی اور اس کو، اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ تیاری کی، ان سب کے بھی ہم بہت ممنون و مشکور ہیں۔ اور انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ آپ نیکسٹ کوئز میں اس سے زیادہ بہتر طریقے سے شرکت کریں گے اور پوزیشن حاصل کریں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بہت جلد ہم ایک نیا کوئز اناؤنس کرنے والے ہیں جو کہ واقعہ کربلا کے حوالے سے ہوگا، اور یہ کوئز شہید متحری کی کتاب حماسہ حسینی سے لیا جائے گا، جو کہ آڈیو بک کی شکل میں ہمارے چینل اسلامک آڈیو بکس پر موجود ہے، جس سے آپ ان تقاریر کو سن سکیں گے اور پھر انہی کے ذریعے اس کو، اس کے لیے آپ تیاری کر سکیں گے۔ ناظرین، ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے یہ پروگرام دیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں، ممنون ہیں مولانا حیدر علی جعفری صاحب کے، قبلہ آپ نے بہت زحمت کی اور آپ نے جن سوالات کے جواب دیے ان سے بہت سارے مسکنسیپشنز جو کہ عید کے اور قربانی کے احکام کے حوالے سے تھے، وہ بھی اس میں لوگوں کو بہت آسانی رہی ہوگی۔ ناظرین، آپ کے آراء کا ہمیں انتظار رہے گا، اور ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمارے یوٹیوب چینل پر اور فیس بک پیج پہ اپنی آراء کا اظہار ضرور کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں تو جن موضوعات پر آپ کے سوالات ہیں، یا آپ اگر کچھ خصوصی موضوعات آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جن پہ سوالات کیے جائیں، تو وہ بھی آپ اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ان سوالات کو ہم موسٹلی اپنے ایک اور پروگرام ہمارے مکتب میں ایڈریس کیا کریں گے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ہمارے نیکسٹ کوئز پروگرام میں بھی بھرپور طور پر شرکت کریں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم۔